تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله سامعین، بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، قرآن مجید کا سورہ مبارکہ احزاب، سورہ کا نمبر 33 ہے اور آیت کا نمبر بھی 33 ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، تم سے ہر قسم کے رجز کو دور رکھا جائے اور تمہیں ایسا پاک رکھا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. صلوات پہ اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، طہارت کی بات ہو رہی ہے، پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، تو اسی قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم کو بھی، اسماعیل کو بھی، دو آیتیں ہیں. کیا فرمایا؟ طہر بیتی، اے ابراہیم میرے گھر کعبۃ اللہ کو پاک رکھو. ٹھیک ہے، کس کو حکم دیا؟ دو نبیوں کو دیا، ابراہیم بھی نبی خلیل اللہ ہیں، بزرگ نبی ہیں، بڑے نبی ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بڑے نبی ہیں. دو نبیوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو، مگر خدا نے اہل بیت کو حکم نہیں دیا کہ تم پاک ہو جاؤ. خدا دے سکتا تھا حکم، مگر خدا نے حکم نہیں دیا. فرمایا اہل بیت کی طہارت کا ذمہ میرا ہے، یہ میرا ارادہ ہے کہ میں نے اہل بیت کو پاک کرنا ہے، اور کعبۃ اللہ کی طہارت کی ذمہ داری ابراہیم و اسماعیل کی، اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری خود خدا نے لے لی. بس عزیزان گرامی، اب آپ عظمت کو سمجھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا کام ہے اہل بیت کو پاک کرنا، کعبۃ اللہ کو پاک کرنا ابراہیم اور اسماعیل کا کام ہے، اہل بیت کو پاک رکھنا اللہ کا کام ہے. تو اب جتنا فرق اللہ اور ابراہیم میں ہے، اتنا فرق کعبے کی طہارت اور اہل بیت کی طہارت. اہل بیت کی طہارت کعبۃ اللہ سے بھی بلند ہے، پر اللہ نے حکم کیوں نہیں دیا؟ اگر خدا حکم دیتا اے اہل بیت تم پاک ہو جاؤ، تو شک کرنے والا شک کر سکتا تھا کہ اللہ نے تو کہا پتہ نہیں اہل بیت پاک ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اللہ نے کہا انما یرید اللہ، اہل بیت کی طہارت کو اپنے ارادے سے جوڑ دوں گا. اب اگر کوئی شک کرے نا کہ بی بی فاطمہ کا دعویٰ غلط ہے، اگر کوئی شک کرے کہ حسنین کی گواہی غلط ہے، اگر کوئی شک کرے مولا علی کی بات غلط ہے، تو اس نے علی یا زہرا میں شک نہیں کیا، اللہ کے ارادے میں شک کیا. اور اللہ کا ارادہ سورہ یاسین کہتی ہے اذا اراد شیئا، جب خدا کسی شے کا ارادہ کہتا ہے کن فیکون، وہ دنیا ہو جاتی ہے. جو اللہ کے ارادے میں شک کرے، نہ اس کا دین ہے نہ اس کا ایمان ہے. یعنی اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا کلمہ دنیا سے اس طرح سے پڑھوایا، اگر تم ان میں شک کرو گے، ان کی صداقت میں، ان کی طہارت میں، گویا خدا کی خدائی میں شک کر رہے. صلوات پڑھ دے محمد. بہت بڑی عظمت، اللہ نے اپنے ارادے کے ساتھ ان کی طہارت کو جوڑ دیا. لیکن میرے اللہ، جیسے سچا خدا تو جھوٹے خدا بھی بہت ہیں، سچا نبی تو جھوٹے نبی بھی بہت ہیں، سچے اہل بیت تو جھوٹے اہل بیت بھی بنوائیں گے. صلوات پڑھی محمد. تو میرے اللہ، ہم پہچانیں گے کیسے؟ اتنی بڑی شان ہے، ہر ایک کہے گا میرا پیر بھی اہل بیت میں شامل ہے، کوئی روکنے والا تو نہیں ہے، دنیا میں تو آزادی ہے. تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ حق سچی حقیقی اہل بیت کون ہے اور نقلی اور جھوٹے اہل بیت کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، اسی آیت میں جواب بھی دے دیا. صلوات پڑھ دے محمد. اسی آیت میں غور کرو, فکر کرو, جواب مل جائے گا. اب ہم نے دوبارہ آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انکم رجس, یہاں اللہ نے فارمولا دے دیا, انکم رجس. اہل بیت کو پہچاننا بہت آسان ہے, تم دھوکے میں نہیں آؤ گے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے, یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اہل بیت وہ ہے جن کے قریب رجس نظر آئے انہیں غیر سمجھنا, جہاں رجس نظر نہ آئے انہیں اہل بیت سمجھنا.
محمد علی محمد سلام
اللہ نے فارمولا بتا دیا, قانون بتا دیا. اہل بیت کون ہے؟ جن سے رجس دور ہے, جہاں رجس نظر آ جائے وہ اہل بیت نہیں ہے. اب دیکھیے, اگر اہل بیت کی معرفت صحیح حاصل کرنی ہے تو لفظ رجس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک اللہ پاک نے جو لفظ رجس ہے صرف 10 مرتبہ استعمال کیا, زیادہ استعمال نہیں ہوئے. ایک دوسری آیت میں پورے قرآن میں 10 مرتبہ لفظ رجس آیا. اہل بیت کون ہے؟ جن سے رجس دور ہے. اب رجس کو سمجھنا پڑے گا کہ رجس کیا ہے. 5ویں سورہ سورہ مائدہ میں آواز آئی, یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے صاحبان ایمان, شراب کا پینا رجس ہے, بتوں کو پوجنا رجس ہے, جوا کا کھیلنا رجس ہے, یہ عمل ہے شیطان کا. اب رجس کے کتنے معنی اس آیت نے بدلائے. شراب کا پینا رجس ہے, بتوں کو پوجنا رجس ہے, جوا کا کھیلنا رجس ہے, اور اہل بیت کون ہے؟ جن سے رجس دور ہے. یعنی اہل بیت میں وہ شامل ہو سکتا ہے جس نے پیدا ہونے والے دن سے لے کر آخری دن تک نہ کبھی شراب پی ہو, نہ کبھی بت پرستی کی ہو, اور نہ کبھی جوا کھیلی ہو. تو اب جھوٹا انسان دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. جس نے ایک مرتبہ شراب پی لی وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے, جس نے ایک مرتبہ بتوں کو سجدہ کر دیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا, جس نے ایک مرتبہ جوا کھیل دی اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا. اسی لیے عزیزان گرام, ایک بادشاہ کے بیٹے نے شراب پی لی, بادشاہ نے اپنی عدالت کو دکھانا تھا کہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا عادل ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ. بادشاہ کا بیٹا ہے تو کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا مجھے منظور ہے, اسلام کی شریعت کی سزا ہے, قرآن کی سزا ہے, لیکن میری شرط ہے کہ مجھے وہ کوڑے لگائے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو. صلوات پر دے محمد. یہ تو عدالت نہیں ہے کہ شرابی شرابی کو سزا دے. اب جب دربار میں دیکھا سارے پرانے شرابی تھے, کہا وہ آئے مجھے سزا دے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو. یہاں کہنا پڑا لولا علی, اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. صلوات پڑھی محمد. مولا علی آئے شرابی کو سزا دینے کے لیے, پہلے پوچھا تو نے شراب کیوں پی ہے؟ شرابی نے عجیب جواب دیا, مولا میں نے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے شراب نہیں پی ہے, میں نے حق کو ظاہر کرنے کے لیے شراب پی. ماشاءاللہ. نے کہا تیرے شراب پینے سے حق کے ظاہر ہونے کا کیا تعلق ہے؟ تو کہتا تو نے شراب پی حق کو ظاہر کرنے کے لیے. جی مولا, قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے نفس کے لیے شراب نہیں پی ہے, میں نے شراب اس لیے پی ہے تاکہ حق ظاہر ہو جائے. مولا نے کہا بتلاؤ تیرے شراب پینے سے حق کیسے ظاہر ہو سکتا؟ کہا مولا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص ایک شرابی کو سزا دینے کے لائق نہیں ہے وہ نبی کے منبر کے لائق کیسے ہو. صلوات پڑھ دے محمد. اہل بیت وہ ہیں جن سے رجس دور ہے, اور الحمدللہ شیعہ سنی مسلمان اہل بیت کے عاشق. لیکن یہ جو دوسری چیزیں ابھی آ رہی ہیں سلفیوں اور وہابیوں کی طرف سے, یہ اہل بیت کے دشمن لگتے ہیں. ظاہر ان کی قبروں کو بھی گرا دیا, ابھی آپ سننے کے اور دور بھگا. لیکن جتنے سنی ہیں ہمارے بھائی وہ اہل بیت کے عاشق ہیں, بڑا احترام کرتے, روتے ہیں, مجلس میں آتے ہیں, نظر نیاز کرتے. دیکھیں بیچ میں اہل سنت ہیں, ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے ساری دنیا میں, ادھر شیعہ ہیں ادھر وہابی ہیں. اب جو عقل مندی کرے گا فیوچر اسی کا, مستقبل اسی کا روشن. اب عقائد میں سنی ہمارے بھائی 90 فیصدی ان کا عقیدہ ہمارا ایک ہے. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ بھی کہتے ہیں یا رسول خدا. ہم کہتے ہیں یا علی مدد, سنی بھی کہتے ہیں یا علی مدد. ہم مجلسوں میں روتے ہیں, سنی بھی روتے ہیں. وہاں بھی سب اس کو بدعت بدعت حرام حرام سمجھتے ہیں. ہم اولیاء خدا کی مداروں پہ جاتے ہیں, سنی حضرات بھی جاتے ہیں. ہم نظر نیاز دیتے ہیں, سنی بھائی بھی نظر و نیاز دیتے ہیں. ہم شفاعت کے قائل ہیں, وہ بھی شفاعت کے قائل ہیں. ہم زیارت پہ جانے کے قائل ہیں. 99% بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن 90% کوئی شک ہی نہیں. عقائد جو ہمارے ہیں وہ اہل سنت کے بھائیوں کے ایک ہیں, مگر 90% وہاں بھی ان کے عقائد ہمارے خلاف ہیں, شیعوں کے بھی سنی کے. اور وہ تو آپ نے دیکھا کہ مزاروں پہ بھی وہ بم رکھتے ہیں, انہیں بھی مار رہے ہیں, ہمیں بھی مار رہے ہیں. لیکن اب عقل مندی اگر ہم کریں تو سنی بھائی ہمارے پاس آئیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو عقل مندی ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. وہابی انہیں پیسے دے کے کھینچ رہے ہیں, اور ہماری مجلس میں اگر آ جائے ہم دو تین ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ آتے ہی نہیں. یہ عقل مندی نہیں. سنی بھائی مجلسوں میں آتے ہیں, مجلسے کرتے ہیں. ملتان میں ہم سے مجلس ایک سنی بھائی پڑھواتا تھا, کہتے ہیں کہ 90 کے قریب پرمٹیں ہیں جلوس کی, اور اس میں سے 70% سنیوں کے جلوس نکلتے ہیں. ملتان میں 7 شریف آپ جائیں گے محرم میں, سب کالے کپڑے میں, سارے شہر شیعہ ہے. سارا شہر شیعہ نہیں ہے, سب ماتم بھی کرتے ہیں سنی. مٹیاری سندھ کا ایک شہر حیدرآباد کے نزدیک, وہاں وہابی بھی ماتم کرتے ہیں. پرانی عادت ہے, زیارت نہیں پڑھتے, کہتے یہ بدعت ہے. سنی بھی ماتم کرتے ہیں. تو عزیز صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی مجلسوں کا رخ نہیں بدل رہے ہیں کہ بھائی سنیوں کو ہم بلائیں, ہم سنی بھائی کو بھگا دیتے ہیں. اور وہ وہاں بھی پیسے دے رہے ہیں, ان کو کھینچ رہے ہیں, مدرسے میں مدد کر رہے ہیں. ہاں جی, ہر طریقے سے انہیں کھینچ رہے ہیں, ہم کھینچ نہیں رہے, آنے والے کو بھگا دیتے ہیں. تو یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ دیکھیے, وہاں بھی 50 سال پہلے پاکستان میں 5% تھے مشکل سے. اس وقت ان کی تبلیغ سے وہ کسی ملک میں 40% ہو گئے ہیں, کسی شہر میں 30% ہو گئے, 20%. کیوں؟ وہ تبلیغ کر رہے ہیں. وہاں سے کہاں سے اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں, سنیوں کو کھینچ رہے ہیں, اور ہم سنیوں کو بھگا رہے ہیں. دیکھیں, سنی سارے اہل بیت کے عاشق ہیں. انہیں آپ بھگائیں گے تو ہماری تعداد کم ہوگی, ہم کمزور ہوں گے. سچی دل سے عاشق ہیں, ان بیچاروں کو پتا نہیں. اب ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک سنی بھائی نے مجلس میں سنا یا کسی دوست سے سنا کہ دیکھو بی بی فاطمہ زہرا گئی تھی سلام اللہ علیہ, اور انہیں حق نہیں دیا گیا. یہ سنی بھائی کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کی ایک بیٹی جس کی شان میں آیت تطہیر ہے وہ دربار میں جائے اور اسے حق نہ دیا جائے؟ کہتا مجھے نیند نہیں آئی. میں نے کہا نیند نہیں آئے گی, میں بڑا پریشان تھا, اس نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ شیعہ نے. میں گیا, میرے محلے میں سنی عالم تھا, اس کا دروازہ کھٹکایا, مولانا میں بہت پریشان ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. کہ کیا پریشانی؟ کہ مسجد میں آئے میری پریشانی دور کرے. مسجد میں مولوی صاحب کو لے آیا, میں نے اس کے سر پہ قرآن رکھا. مولوی صاحب گھبرا گئے. رات کے 12 بجے میں نے سر پہ قرآن رکھا. کہ مولوی صاحب اس کے بغیر میری مشکل حل نہیں ہوگی, میں 2 سوال کہوں گا, صرف آپ بتائیں کہ ہاں یا نہیں, ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. مولانا کہ بتاؤ کیا بات ہے. کہا ہے کسی میرے دوست نے کہا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خلیفہ اول کے دربار میں فدق لینے گئی تھی, کیا یہ بات سچ ہے؟ اب اس نے تقریر شروع کی, تمہیں شیعہ نے بھٹکایا ہے گمراہ. کیونکہ مولانا میں نے تم سے تقریر نہیں سنی. بولے گئی تھی یا نہیں گئی تھی, یہاں یا نہیں؟ میں نے سر پہ قرآن رکھا, کہاں گئی تھی. یہ واقعہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے. میرا دوسرا سوال مولانا فقط یہ ہے, میں نے پوچھا مولانا سے پھر خلیفے نے حق دیا, فدق دیا یا نہیں دیا؟ کہا نہیں دیا. کہ مولانا بہت تمہاری مہربانی, میں نے سر سے قرآن اتار دی. کہ میری مشکل حل ہوگی. کہ تیری مشکل کیسے ہوگی؟ کہ مولانا میں بہت گناہ گار آدمی, بہت گناہ گار حقیر آدمی, لیکن اگر میرا کوئی جگر یار ہو نا اور وہ مر جائے اور اس کی یتیم بیٹی میرے در پہ آ گئی, اللہ کی قسم میں اپنا گھر بیچ کر دوں گا. یہ کیسے یار تھے کہ نبی کی بیٹی کو واپس کر دی؟ اصل میں لوگوں کو پتا نہیں. یہی بی بی کا فدق جانا, عزیزان گرامی, فدق جانا. 11 اماموں کی تبلیغ ایک طرف اور بی بی کا فدق جانا دوسری طرف. آج جتنے بھی شیعہ ہوئے ہیں اسی نقطے کی وجہ سے. مرحوم اسماعیل دیوبندی, جس نے 1,00,000 بندوں کو شیعہ کیا, اسی نقطے کی وجہ سے شیعہ ہوا. مظہر الحق دیوبندی, اسی نقطے کی وجہ سے شیعہ. آج بھی قیامت تک جو شیعہ ہوتے رہیں گے بی بی کو فتح کی پرواہ نہیں تھی، جیسے قبلہ نے بتایا شعر میں، بی بی قیامت تک بتانا چاہتی تھی حق کیا ہے باطل کیا. دو چیزیں بی بی نے جو کام کی ہیں نا، 11 امام ہمارے معصوم ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا، ہماری جان ان پر قربان، ان کی تبلیغ ایک طرف اور زہرا کے دو کام دوسری. اور وہ دوسرا کام کیا تھا؟ وہ در و دیوار کے پیچھے آنا تھا. یہ سوال بھی کرتے، اعتراض بھی کرتے، مولا علی موجود تھے تو زہرا کیوں گئی؟ ہاں مولا علی موجود تھے، گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی، طلحہ زبیر بھی تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی. بی بی فاطمہ زہرا چاہتی جا کے بتاتی؟ نہیں، بی بی فاطمہ کو پتا تھا اگر علی آئیں گے تو دنیا کو پتا نہیں چلے گا حق کون ہے ہاں باطل کون ہے. میں اول امام پہ قربان ہو کر محسن کو شہید کروا کر قیامت تک بتاؤں کہ حق کہاں ہے باطل کہاں. بی بی کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے، لہذا بی بی خود آئی دروازے پر اور دروازہ جلا اور دروازہ گرایا گیا، اور قیامت تک آنے والوں کو پتا چلا جو بی بی فاطمہ زہرا پہ دروازہ گرائیں، نبی کی بیٹی کو شہید کریں، بیٹی کے ساتھ محسن کو شہید کریں، تو یقیناً وہ وفادار نہ تھے. تو فرمائی یہ بہت بڑا کام تھا جو بی بی نے کیا تھا. اگر عزیزو ہم لوگوں کو صحیح تبلیغ کریں، میں سمجھتا ہوں لاکھوں لاکھوں سنی آج شیعہ بننے کے لیے تیار ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے. ہر وہابی نے قسم کھایا کہ مرنے سے پہلے 10 وہابی مجھے بنانے، مگر شیعہ تبلیغ ہی نہیں کرتے. علم آپ کے پاس ہے، دلیل آپ کے پاس ہے، فلسفہ آپ کے پاس ہے، منطق آپ دیکھیں. ہر وہابی سال میں ایک مہینہ تبلیغ کے لیے دیتا ہے، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، ہر آدمی. آپ دیتے ہیں؟ ہم نہیں دیتے. 10 دن آگے ختم. اسی لیے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. امریکہ میں گیا ابھی، نارتھ امریکہ میں، ہر سال یہ رپورٹ ہے، صحیح رپورٹ ہے، ہر سال 50,000 امریکنز کو وہابی بنا رہے ہیں. 50,000 امریکنز ہر سال وہ تبلیغ کر رہے ہیں. امام زمانہ کا انتظار ہم کر رہے ہیں، تبلیغ وہ کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والا. عزیز اگر آپ کے پاس علم بھی ایسا ہو کر کام نہیں کریں گے تو کیسے نتیجہ ملے گا؟ جو آتا ہوا بھی سنی بھائی اس کو بھگا دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو عام آدھا ہے شیعہ ہونے کے؟ آپ نے یہ ٹی وی پر، ہدایت ٹی وی پہ، حلبے ٹی وی پہ چودھری انور صاحب کو دیکھا ہوگا جب ہی شیعہ ہو گئے. یہ تقریباً 7 سال پہلے کا شرح ہم نے رکھا تھا ڈی ایم ڈیجیٹل پہ، تو دوسری محرم ان کا فون آ گیا کہ کاظمی صاحب اگر اجازت دیں تو میں بھی ذکر حسین کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان کی ایک مجلس سنی تھی، ایک پروگرام دیکھا تھا کہ بڑے اہل بیت کے عاشق تھے، احترام سے میں نے کہا بسم اللہ، یہ جناب دوسری محرم آ گئے، پہلے میرے یہ مجلس پڑھتے تھے، پھر ہم پڑھتے تھے، مجلس میں خود بھی روتے تھے، ہماری مجلس میں روتے تھے، 5 ان کے بیٹے ہیں، 4 بیٹے ڈاکٹر ہیں، ان کو بھی لاتے تھے. یقین جانیے 10 مجلسیں انہوں نے کی اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بندہ مومن بن جائے گا. یقین ہو گیا کیونکہ اس کے دل میں عشق رسول ہے، عشق اہل بیت. اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بغیر کوشش کے تو کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا چودھری صاحب ایک دوسرا اشرا رکھتے ہیں ہدایت ٹی وی پر، کیونکہ وہ تھی دوسری جگہ بریڈ فورڈ. ہم نے کہا وہاں جائیں گے، وقت ملے گا، بحث کریں گے، یہ تو مومن ہو جائے گا. جس کے دل میں عشق اہل بیت ہے وہ مومن ہو جائے گا. آپ کوشش کریں صرف اور ثابت کریں ان کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا اشرا چہلم کا ہوا ٹی وی ہدایت پر. پہلی مجلس پڑھ کے ہم آئے تھے کیسر بخاری صاحب لاہور والے ان کے گھر میں. میں نے انہیں یوٹیوب کی کلپ دکھائی مرحوم اسحاق صاحب، ابھی ان کا انتقال ہو، سنی عالم دیوبندی تھے، بہت بڑے عالم تھے، کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی دیکھو یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ بی بی کا دروازہ گرا ہے، بی بی شہید ہوئی ہے، بچہ زخمی ہوا ہے، بچہ شہید ہوا ہے. تو شیعہ بچپن سے یہ سنیں گے تو برا نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم نے بچپن سے ان کی تعریفیں سنی ہے کہ نہیں وہ عاشق رسول تھے، غلام علی تھے، غلام بتول تھے، تو ہم ان کی تعریفیں سنے تھے تو ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں. مگر شیعہ بچپن سے ان کے ظلم، تو یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. میں نے یہ کلپ دکھائی تو چودھری صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مولانا یہ آپ کے عالم ہیں، دیوبندی عالم ہیں، ہاں اہل حدیث کے عالم ہیں اور بڑے پائے کے عالم ہیں. تو میں تو تیاری کے ساتھ گیا تھا. تو کاظمی صاحب کا یہ واقعہ ہوا تھا. میرے پاس 12 اہل سنت کے کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ تھے. اس میں سب سے بڑی کتاب جو تھی امام بخاری، جس نے صحیح بخاری لکھی، ان کے استاد ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف. میں نے کہا دیکھو امام بخاری جس کی کتاب قرآن کے بعد آپ مانتے، اس کے استاد ہیں، اس نے بھی لکھا کہ بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. تاریخ تبری میں بھی لکھا ہوا بی بی کے گھر میں حملہ ہوا ہے. مروج ذہب، یہ ساری کتابوں میرے پاس فوٹو اسٹیٹ تھی. یقین جانیے یہ بیچارے مومالانہ چودھری انور صاحب پوری رات روتے رہے اور زانو پیٹتے رہے، ہائے ہم کیسے مسلمان ہیں، نبی کی بیٹی پہ اتنا ظلم ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں. پوری رات نہیں سو سکے، روتے رہے. اور جیسے آذان فجر ہوئی انہوں نے اعلان کیا علی ولی اللہ. صلوات پڑھ دیں. تو عزیزان گرامی، چیزیں ہمارے پاس یہی دو مسئلے، فدق کا مسئلہ کہ ان کی کتابوں سے دکھا دیں، ہاں، اور بی بی کی شہادت کا مسئلہ ان کی کتابوں سے دکھ دیں. میں کہتا ہوں 70 نہیں 80% جو اہل سنت ہیں وہ مومن بن جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد. لیکن اگر مجلس میں آ جائیں اور آپ ان کے پیروں کو برا بھلا کہیں تو وہ تو کبھی بھی شیعہ نہیں ہوں گے. انہوں نے تو تعریفیں سنی ہیں ان کی کہ وہ عاشق رسول تھے، وہ عاشق علی تھے، عاشق اہل بیت تھے. یہ طریقہ جو ہے تبلیغ کرنے کا نہیں، یہ آپ ان کو وہابی کی طرف بھیج رہے ہیں. آپ انہیں کھینچیے، مجلسوں میں لائیے اور انہیں دکھائیں، یقیناً وہ مومن ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان کرام، اگر ایک گھنٹہ بھی مومن آپ دیں، ایک مومن دیں نا، تو آپ سال میں بغیر کسی کوشش کے 100 مومن کر سکتے ہیں. وہ کیا کریں، یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، مثلا آپ 50,000 جو ہے نا یہ وہابی مسلمان بنا رہے ہیں امریکہ. اب گوگل میں جا کے ان کے ایڈریس لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ای میل سے ان کے لے لیں. یہ جو کنورٹڈ مسلمان ہیں وہ ان کے اندر تعصب نہیں ہے شیعہ سنی کا، وہ تو حق کی تلاش میں نکلے. ٹھیک ہے، آپ ان کو صرف ایک کتاب ای میل کر دیں، دین آئی واز گائیڈڈ، یہ تیجانی کا کتاب، یا نائٹس آف پشاور، شبہ پشاور، یقین جانی وہ شیعہ ہو جائیں گے. کتنے لوگ مجھے ملے جو 2-2 سال سنی تھے، یعنی سنی سے مراد وہابی تھے، وہابیوں نے ان کو مسلمان بنایا اور پھر ایک کتاب پڑھ کے وہ شیعہ ہو گئے. ایک صاحب لندن میں ملے تو میں نے کہا آپ امریکن تھے، کیسے آپ شیعہ ہوئے؟ کہا پہلے مجھے وہابیوں نے مسلمان کیا، میں 5 سال ان کے مدرسے میں پڑھتا رہا. کم سے کم 5 سال میں انہوں نے $1,00,000 اس بندے کی تعلیم پر اور کھانے پہ خرچہ کیا. اور پھر جو ہے مولانا صاحب نے سرٹیفکیٹ دیا کہ اب تو امام بن گیا ہے، تو تبلیغ کر سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے. لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک خطرناک فرقہ ہے شیعہ، کبھی شیعہ سے بات نہیں کرتا. شیعوں کے خلاف اتنا ڈرا ہے. تو میں نے کہا یہ جن ہے بھوت ہے، کبھی ایک دیکھ تو لوں کہ شیعہ کیا بلا ہے. سر بات پڑے محمد. تو کہا رمضان کا مہینہ تھا، میں ٹیوب میں نیو یارک میں جا رہا تھا، یہ ٹرین میں، تو ایک کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، میں یقیناً مسلمان ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ شیعہ مسلمان ہیں؟ کون سے مسلمان؟ میں شیعہ مسلم ہوں، ایران کا تھا. تو میرے استاد نے کہا تھا شیعہ کافر ہیں کیونکہ انہوں نے 10 جز قرآن بڑھایا ہے، اس سے کبھی نہیں بات کرنا. تو میں نے کہا یہ قرآن میں دیکھ سکتا ہوں آپ شیعہ ہیں؟ تو ہاں میں دیکھ سکتا ہوں. میں نے جیب سے قرآن نکالا، دیکھے ان کا قرآن کیسا ہے، دیکھا ادھر بھی سورہ الحمد، ادھر بھی سورہ الحمد، ادھر سورہ بقرہ، ادھر سورہ، پورا قرآن وہی ہے. میں نے کہا بھائی ایران سے، دیکھا پرنٹڈ ایران ہے. میں نے کہا آپ یہ قرآن مجھے ایک ہفتے کے لیے دے سکتے ہیں، مجھے کسی کو بسم اللہ. کہا میں گیا اس استاد وہابی کے پاس کہ دیکھیے آپ نے کہا تھا کہ شیعوں کا قرآن جو ہے نا 40 جز والا ہے، یہ تو 33 پارے والا ہے. بس وہ سننا تھا، وہ مولوی صاحب گرم ہو گئے، میں نے تجھے منع کیا، شیعہ سے ملا کیوں؟ کہ میں بھی غصے میں آ گیا، میں مسلمان بناؤں تیرا غلام تو نہیں بنا. ملا کیا، میں کوئی بچہ ہوں، میں امریکن ہوں، میں آزاد ہوں. کہا اب جب تیری ایک بات جھوٹی ہوگی ہے مجھے ساری باتوں میں شک ہے. کہ میں اس شیعہ کے پاس آیا کہ کوئی کتاب آپ کے مذہب کی ہے؟ اس نے میں نے مجھے کتاب دی دین آئی واز گائیڈڈ، پھر میں ہدایت پڑھنے پا گیا، یہ کتاب میں نے پڑھی اور علی و ولی اللہ کا اعلان کر. آپ کچھ بھی نہیں کریں، وہ 5 سال $1,00,000 خرچ کرتے ہیں ایک آدمی کو مسلمان بنانے پہ، آپ $1 بھی نہیں، صرف 1 گھنٹہ دیں، ان لوگوں کو تلاش کریں اور ان کو ای میل بھیج دیں، یقیناً وہ شیعہ ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان کرام، اس وقت ہم سوچتے نہیں ہیں، اس وقت آپ حالت جنگ میں ہیں. کون سا دن ہے جس دن ایک شیعہ یا 2 شیعہ یا 10 شیعہ شہید نہیں ہو رہے؟ ہم بیدار نہیں، ہم خواب غفلت میں. کون کر رہے ہیں؟ یہی وہابی کر رہے ہیں. دہشت گردی ٹیررزم کا نشانہ ہم شیعہ بن رہے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کراچی میں ہر روز 2 مومن شہید ہو رہے ہیں. 2 دن پہلے ایک وکیل کو شہید کیا، کوئٹہ میں 2 مومن آ رہے تھے بےچارے بس سے، ان کو شہید کیا. پارچنار میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیے وہاں تو ہول سیل میں لوگوں کو مار رہے ہیں، مثلا بم رکھتے ہیں 50 آدمی 100 آدمی. عراق میں یہ حالت ہے، یہ سب یہی کر رہے ہیں، وہابی کر رہے ہیں. ہاں جی، اب نور مالکی نے آج بیان بھی دیا ہے کہ ان کا سعودیوں کا حشر جو ہے انشاءاللہ اللہ کے صدام جیسا ہو. تو سفر یہ ہو رہا ہے, ظلم یہی کر رہے ہیں, اور شام میں پورے پورے گاؤں کو سدایا تھا, پورا پورا گاؤں شیعوں کا صفایا کر لیا. حمص میں میں خود گیا تھا, بہت شیعہ مدرسہ تھا, مسجد تھی, اہل سنت شیعہ مل کے نماز پڑھتے تھے, اب سب برباد کر دیا. آپ دیکھیں ہر مہینے کبھی 5,000 شیعہ قتل ہو رہے ہیں, کبھی 3,000, کبھی 4,000, اب 60,000 یعنی سال میں. آپ حالت جنگ میں ہیں, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے. عزیزان اگر ہماری ذمہ داری ہے, کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, کتنے یتیم بچے دنیا میں, سب سے زیادہ یتیم کہاں ہے دنیا میں؟ عراق میں. اور آپ کو پتہ نہیں ان کی حالت کیا ہے. کینیڈا کا مومن گیا وہ یتیم خانے میں دیکھنے کے لیے, ہمارے غالباً مولانا بشیر صاحب جو ہمارے مرجع بھی ہیں, خدا ان کے صحت دے, سنن کا آپریشن ہوا ان کا, تو انہوں نے بھیجا کہ میں جب ان یتیموں کو دیکھا, کھوجا مومن دیکھا, مولانا پورا دن میں روتا رہا, میں نے کھانا نہیں کھایا, کیا ظلم ہو رہا ہمیں پتہ ہی نہیں. کہا وہ اتنی دھوپ میں بچے تھے اور ان کو کھانا نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی تھی, کتنے بچے دھوپ اور بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے عزیزان گرامی. آپ حالت جنگ میں ہیں, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر دن آپ کے مومن اور چن چن کے قیمتی لوگوں کو مار رہے ہیں, پروفیسر کو مار رہے ہیں, ڈاکٹرز کو مار رہے ہیں, جو کام کرنے والے ان کو مار رہے ہیں, معمولی آدمی کو نہیں مار رہے ہیں. آپ حالت جنگ میں ہیں عزیزان گرامی. یہ روایتوں میں بھی, حدیث میں بھی ہے کہ امام زمانہ سے پہلے کیا ہوگا, حمص میں سفیانی انقلاب اٹھے گا, مولا علی نے بتلایا ہے. ایک شیعہ نہیں رہے گا, اس وقت ایک شیعہ بھی نہیں ہے, سب شیعوں کو مار دیا, یہ شیعہ چلے گئے. یہ مولا نے خود فرما, امام زمانہ کی وقت قریب ہے, آپ بیدار ہو جائیے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے جب قوم بیچاری اقلیت میں ہو, مظلوم ہو, اس کے دفاع کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب دیکھیے اسی یورپ میں 100 سال پہلے یہودیوں کی تاریخ دیکھیں, کیونکہ وہ اقلیت میں تھے, عیسائیوں کے لنگ جنگ ہوتی تھی, وہ مارے جاتے تھے, ان کی پٹائی ہوتی تھی یہودی. اب دیکھیں اب بھی انگلینڈ میں کسی کو جو بولیں تو جو یعنی ایک گالی کی طرح, جو ہو تم, جو یعنی کنجوس, یعنی جو کے خلاف ایک بہت بڑا یہاں پر کام تھا. جیسے شیعہ سنی, ہماری تو پھر بھی تعداد زیادہ ہے, ان وہابیوں ان یہودیوں کی اور بھی تعداد کم تھی. انہوں نے کیسے, آج کوئی یہودی کا نام لے سکتا ہے کیا؟ کہ انہوں نے آج تو ہر جگہ یہودی ہیں, حکومت میں یہودی ہیں. ہاں انہوں نے کیا کیا, پہلا کام انہوں نے کیا, یونیورسٹی تعلیم میں, کہ یونیورسٹی سے منسٹر بنتے ہیں, یونیورسٹی سے حکمران بنتے ہیں, ڈی سی ای سی جو بھی بنتے ہیں یونیورسٹی سے. انہوں نے یونیورسٹیوں پہ قبضہ کر لیا. اب آپ دیکھیں جتنی بھی یونیورسٹی آئی یورپ کی, وہاں پروفیسر آپ کو پڑھے لکھے یہودی ملیں گے. اور ڈسکریمنیشن کو انہوں نے جرم بنا دیا, اگر آپ کسی کو ڈسکریمنیشن کریں آپ کو 5 سال سزا ہے, کہ یہ سکھ ہے یا یہودی ہے, ڈسکریمنیشن کی سزا بنا دی. قانون انہوں نے بنا دیا, ایک گالی بنا دی. پہلے ان کو مارا جاتا تھا, کیوں؟ یونیورسٹیوں میں انہوں نے قبضہ کیا, یونیورسٹی میں چلے گئے, پڑھے لکھے لوگ بن. اور دوسری چیز تعلیم, اور اس کے بعد میڈیا. میڈیا آپ بی بی سی ہو, جو بھی ہو, آپ دیکھیں اے بی سی ہو, جتنے بڑے بڑے وہاں آپ کو دیکھیں گے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. حتیٰ کہ ہالی ووڈ کی جو فلمیں بنتی ہیں اس میں بھی پیچھے اکثر آپ دیکھیں گے یہی لوگ ہیں. انہوں نے میڈیا پر قبضہ کیا, کہ میڈیا پر قبضہ کریں تو ہم محفوظ ہیں. اور تیسرا تجارت, جتنا بزنس ہے آپ دیکھیں, بڑی بڑی جتنے شاپس ہیں وہ انہی کے ہیں, باقی چھوٹے چھوٹے کاروبار عیسائیوں کے. اب تین چیزوں کی وجہ سے آج کوئی یہودی کا نام نہیں لے سکتا ہے یورپ میں. انہوں نے تین کام کیا, ہماری بھی اقلیت ہے, ہم اس وقت محفوظ رہیں گے. پہلا مرحلہ ایجوکیشن کا, ہم ایجوکیشن میں آگے بڑھیں, اور دوسرا مرحلہ میڈیا کا. اب دیکھیں یہ پہلے ٹی وی نہیں تھے, اس وقت تین ٹی وی ہیں آپ کے یورپ میں, دو اہل بیت ایک ہدایت. آپ کو پتا ہے 5 سال پہلے کیا حال تھا, یہی سپاہی صحابہ والے, یہی خبیث جو ہیں طالبان والے انگلینڈ پہنچ گئے تھے, اور جو ہمارے شیعہ بچے تھے ان کو ٹارچر کرتے تھے, شیعہ یہ نجس ہے, ہمارے ساتھ نہیں بیٹھو, نجس ہے. تو لوگ والدین آتے تھے, مولانا یہ ہم ادھر سے آئے ہیں پاکستان سے بھاگ کر, اس لیے یہ تو خبیث ادھر بھی پہنچ گئے, ہمارے بچوں کو تنگ کر رہے ہیں. ہمارے بچے ہر اسکول میں کتنے ہوتے ہیں, 5-10, اور یہ کہ تو شیعہ نجس ہے, میرے ساتھ نہ بیٹھ. اب ہم کیا کریں؟ بہت بڑی پریشانی تھی یہ ہمارے انگلینڈ میں, کیونکہ وہاں پر یہ لکھ دیتے تھے کہ شیعہ کافر, بچے کو ساتھ بیٹھنے. لیکن الحمدللہ جیسے میڈیا میں ہم لوگ آ گئے, 3 ٹی وی آ گئے, ہاں اس کا پتہ کیا فائدہ ہوا؟ پہلے جتنا ان کا جھوٹ تھا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے, وہ دیکھتے کہ یہ نماز ان کی ہم سے اچھی ہے, یہ دعائے قنوت پڑھتے, ہمارے یہاں دعائے قنوت نہیں. آپ کو پتا ہے وہابیوں نے بھی دعائے قنوت پڑھنا بھی شروع کر دیا. ہاں جی میں خود ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, مدینے کا مولوی دعا قنوت پڑھ رہا تھا. سلوا آپ مولانا بتا رہے ہیں, مدر بھائی پڑھ کے آئے, سلوات پڑھی محمد. وہ کہتے تھے کہ یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، اب جب آزان ہماری آنے لگی تو کہ علی ولی اللہ، یہ بھی جھوٹ ختم ہو گیا جو جس میں شیعہ کو کافر کہتے ہیں. کہ یہ دعا عبادت نہیں کرتے، جب دعائے کمیل ہماری سنی، اس وقت ہدایت ٹی وی یا ڈی ایم ڈیجیٹل کو سنی پیسے دیتے اسپونسر کرتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کے لیے دعائے کمیل پڑھو، کیونکہ ایسی دعا ہمارے پاس ہے ہی نہیں. سلوات پڑھیں محمد. اور ان ٹی ویوں کی وجہ سے ہزاروں اہل سنت کے شیعہ ہوئے، ان کے بڑے بڑے علماء مدنی صاحب شیعہ ہوئے، جو مدنی کے کم سے کم 50-60 شاگرد ہیں انگلینڈ. وہ بوڑھے سے آدمی پہلے آتے تھے، اب وہ بیچارے نہیں آ رہے، اس لیے نہیں آ رہے اس کے بیٹے پر فائرنگ کی پاکستان میں کہ اپنے باپ کو منع کرو ان تمہیں قتل کریں گے. دیکھو یہ ہے ان کی ترکیب جو ہے نا، جب جواب نہیں دیتے تو کہتے ہیں گولی چلاؤ، مناظرہ تو نہیں کر سکتے. تو اب آپ نے دیکھا ان کے بڑے بڑے علماء شیعہ ہو گئے. کیوں شیعہ ہو گئے؟ کہ میڈیا ہمارے پاس تھی. پہلے ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے، الحمدللہ اب پتہ چلا کہ شیعہ مذہب ہی. میڈیا شہر کے حیات ہے، اگر میڈیا نہیں ہے تو ہمارا زندہ نہیں ہے. سلوات پڑی محمد. اور وہابیوں کا بڑھنے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ میں نے بتائی کہ ہر وہابی قسم کھاتے، 10 آدمی میں نے وہابی بنا لے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ کہ اپنے مولویوں کو یہ کراتے ہیں مکے مدینے سے پی ایچ ڈی، ڈاکٹر کرتے ہیں، ڈاکٹر بن گیا، پھر ان کو بھیجتے ہیں انگلینڈ. انگلینڈ اور یورپ میں ان کی 7-8 یونیورسٹی ہیں، وہاں سے یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں. پوسٹ ڈاکٹریٹ نہ پاکستان میں ہوتا ہے نہ ایران میں ہوتا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا ہی نہیں ہے. اب فرض کریں کوئی پروفیسر مر گیا، ریٹائر ہو گیا، اب سیٹ خالی ہے، گورنمنٹ نے اشتہار دینا ہے، اب انٹرویو میں یہ آ گئے، پوسٹ ڈاکٹریٹ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، تو 100% انہوں نے سیٹ لینی ہے. تو جتنے پاکستان کے یونیورسٹیوں پہ ان کا قبضہ ہو گیا، صرف پاکستان نہیں انڈونیشیا، پورے اسلامی ممالک پر انہوں نے اس فارمولا سے پورا قبضہ کر لیا. یعنی یورپ کی یونیورسٹیوں میں جس طرح یہودیوں نے قبضہ کیا، اسلامی ممالک کی یونیورسٹیوں میں کنہوں نے قبضہ کیا؟ وہابیوں. آپ کو پتا ہے یونیورسٹی میں آپ کا ایک آدمی کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. ہم پورے سندھ میں تبلیغ کرنے کے لیے 7-8 علماء جاتے تھے، 2-3 مہینے، ہم نے کہا پھر بھی ہر گاؤں میں ہم نہیں جا سکتے. ہم نے کہا اگر ہمارا ایک آدمی یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی میں ہو، وہ 1,00,000 پمفلیٹ یا لیفلیٹ چھاپے تو وہ ہر شہر میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہر گاؤں کا نمائندہ ہوتا ہے. اور ان کا پورا قبضہ ہو گیا. اب وہیں سے منسٹر بنتے، وہیں سے وزیر بنتے، وہیں سے سفیر. تو اب آپ نے دیکھا ان کا ٹرک یہ تھا. اب ہمارا ایک یونیورسٹی بھی یورپ میں نہیں تھا. کئی سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے. اب انگلینڈ میں یونیورسٹی رجسٹر کرنے کے بہت بڑے شرائط ہیں، 10 سال پہلے کالج ہونا چاہیے، 1,000 اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، اتنے ملین پیسے ہونے چاہیے، 50-100 آپ کے پاس پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونے چاہیے. لیکن ہم لگے رہے، مولا نے مدد کی، اور ایک سال الحمدللہ ہونے کے قریب ہے کہ ہم نے ہالینڈ میں مولا علی کے نام سے ایلیا یونیورسٹی رجسٹر کر لی. اور الحمدللہ آن لائن اس وقت 700 اسٹوڈنٹ ہیں جو اس یہ ریلیجیس سائیکالوجی اور چائلڈ سائیکالوجی کا کورس بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ایک اچھی خبر یہ کہ ہمارے مومنین ڈاکٹرز نے اسی طرح سے نام بھی، اتفاق یہی ہے کہ امریکہ میں جو یونیورسٹی رجسٹر ہوا ہے وہ فاطمہ زہرا کے نام سے، یہاں مولا علی کا نام ہے، یا تورات انجیل. تو وہ ڈاکٹر علی مدد ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جو یہاں یونیورسٹی رجسٹر کیا، سارے ڈاکٹر ہیں، وہ زیادہ میڈیسن اور میڈیکل شعبے سے ہیں، اس میں وہ کورسز کرا رہے ہیں. ہمارا پورا آپس میں اگریمنٹ ہے ہر طرح کا. تو ایک یونیورسٹی الحمدللہ امریکہ میں اور ایک یونیورسٹی یورپ میں ہو چکا ہے. اب اس سے آپ نے فائدہ لینا ہے، اس سے اپنی قوم کو فائدہ دینا ہے. اور فوراً ایک تحفہ جو ہے سرکار امام زمانہ کا دوسرا مل گیا. سلوات پڑی محمد. اور اس تحفے کے ذریعے سے ہم ہر شہر کے مومنین کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں. جیسے آپ کا سینٹر یہ ضعیف ہے، سینٹر کو بھی، ہر سینٹر کا بھی ہم مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، ٹورنٹو سے، وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہوا ہے، اٹلی میں بھی. دیکھیے وہ مولا نے تحفہ کیا دیا ہے سرکار امام زمان. ایک مومن تھا بیچارہ، یہ ایران میں تھا، وہ زخمی تھا، جو جنہوں نے صدام نے جو کیمیکلز پھینکے تھے اس سے وہ زخمی ہو گیا. اور زخمی ایسا ہو گیا کہ پورا جو اس کا بات کرنے کا ٹریک تھا نا، وہ پورا تباہ ہو چکا تھا، یعنی زخمی ہو چکا تھا، تو لنگس وغیرہ. تو یہ 5 سال تک جرمنی کے اسپتال میں تھا، یہ بات نہیں کر سکتا تھا. دیکھیے کہ مصیبت نعمت ہے اگر اس سے ہم فائدہ لیں. 5 سال یہ بندہ بات نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ پڑھتا رہا اور سوچ سے کام لیتا رہا، فکر چلتی رہی. بات تو نہیں کر سکتا، ویسے بھی کم بات کریں گے تو عقل بڑھتی ہے حدیث میں، جو 5 سال بات میں کرے اس کی عقل تو تیز ہو جاتی ہے. سلوات پڑی محمد. 5 سال بات نہ کرنے سے اس نے دو چیزیں ایجاد کی ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک ہے میگا ریڈنگ، یعنی اسپیڈ سے پڑھنا. اب اس کے 18,000 شاگرد ہیں. اس کے شاگرد کو یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ ایک منٹ میں 5,000 سے 7,000 لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں ایک منٹ میں. یعنی اس کے شاگرد ایک ہفتے میں 3,000 صفحے پڑھ لیتے ہیں. اب جو بندہ 3,000 صفحے پڑھ لے اس کا اسپیڈ کتنا ہوگا؟ 18,000 اس کے شاگرد ہیں. ایک اسپیڈ. دوسرا فوٹو میموری. پہلے ہم سمجھتے ہیں فوٹو میموری یعنی ایک مرتبہ دیکھا یاد ہو گیا، یہ اربوں میں کروڑوں میں ایک انسان کو ملتی ہے. اس نے کہا نہیں، ہر انسان کو فوٹو میموری مل سکتی ہے اگر یہ 40 ایکسرسائز کرے جو میں نے بنائی ہے. اب اس کے جو شاگرد ہیں وہ ایک دن میں 12 صفحے قرآن کے رٹتے نہیں ہیں، فوٹو لیتے ہیں. فوٹو رٹنا مشکل ہے. فوٹو کا فائدہ یہ کہ آپ پوچھیں گے پہلی آیت میں کون سا لفظ ہے وہ بتائیں گے، دوسری آیت میں پہلا لفظ کون سا ہے، بیچ میں فوٹو، بالکل فوٹو میموری. اور 4 مہینے میں حفظ قرآن ہو جاتا ہے، رٹنا نہیں، بغیر رٹے وہ حافظ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ پورا اس کا فوٹو لیتے ہیں. 40 اس نے ایکسرسائز بنائی ہے. تو اب بندے کو اگر یہ مل جائے، فوٹو میموری، اسپیڈ ریڈنگ، ایک ہفتے میں 3,000 صفحے پڑھ لیں اور ایک دن میں 12 صفحہ قرآن کے فوٹو لے لیں، تو آپ بی اے کر سکتے ہیں 4 مہینے میں، ایم اے کر سکتے ہیں 6 مہینے میں، پی ایچ ڈی 1 سال. تو ہر مومن 12 PhD کر سکتا ہے. ہم لوگوں نے پورا اس کی ٹیکنک سمے بتائی ہے. اس مومن نے ہمارے یونیورسٹی میں استاد بھی ہے. اب پہلا کورس جو دوسرا ہم لانچ کر رہے ہیں سیکالوجی کے بعد، اس میں آپ کی فوٹو میموری بنائیں گے، ٹھیک ہے، اسپیڈ ریڈنگ، اور اس کے ساتھ ہم نے دوسرے کورس بھی رکھے ہیں، کلاؤڈنگ. یہ ہمیں کینیڈا کے مومن نے دیا ہے، وہاں استاد بھی ہے. کلاؤڈنگ اگر آپ سیکھ لیں بہت آسان ہے. اس میں 80,000 تنخواہ ہے ڈالر اس وقت کینیڈا میں چل رہی ہے، یہاں بھی بہت جاب ہے. دوسرا وائبس، یہ جو وائبر وغیرہ جس ٹیکنالوجی میں، اس کا بھی، اس میں جاب اتنے نہیں ہے لیکن اس میں تنخواہ زیادہ ہے، $2,00,000 تقریباً اس میں تنخواہ ہے. دوسرے مینجمنٹ کے بہت سارے کورسز ہیں، پروجیکٹ مینیجر، پی ایم پی، امریکہ میں 1,00,000 تک لوگوں کو جاب دے رہے ہیں، وہ اتنا بڑا نہیں ہے. یہ 3 کورسز ہم کروا رہے ہیں اس کے ساتھ، اور 3 لینگویج ایک سال میں. یہ کیونکہ آپ کی میموری بڑھ جائے گی، آپ 3 زبانیں آپ سیکھیں گے، کیونکہ آپ کی فوٹو میموری ہو جائے گی. 3 زبانیں سیکھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. 3 زبانیں آپ کو ایک سال میں آ جائیں گی، 3 کمپیوٹر کے. اب یہ سب کچھ آ جائے ایسے نہیں آپ غلط راستے میں چلے جائیں. تو تزکیہ نفس کے لیے ہم نے ایموشن کنٹرول کا ایک کورس بھی بنایا ہے. سلوات پڑھی محمد. علم پاور ہوتا ہے نا، غلط استعمال نہ کریں اس کو. تو ایموشن کنٹرول کا بھی ہم نے کورس رکھا ہے. یہ 1 سال کا ڈپلوما ہے جو دنیا کی کوئی یونیورسٹی آفر نہیں کر رہی. یہ مولا کا تحفہ ہے، اور اس سے اپنی قوم کو اوپر لے جانا ہے. اور اس کی فیس جو ہم نے رکھی ہے عام لوگوں کے لیے، جو ممبر مومنین ممبر ہو جائیں گے، عام مومن کے 20,000 یورو ہے، مومنین کے لیے 10,000 یورو. پاکستان میں 10,000 بھی زیادہ ہے، 5,000 یورو. اور جس مومن کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، صلاحیت ہے، ہم اس کو فری پڑھائیں گے، اس شرط پہ کہ 1 سیمسٹر فری ہوگا، وہ 100 مومنین کو مفت میں پڑھائے گا، اس کا فری ہو جائے گا. سلوات پڑھیں محمد. اب اس تحفے سے آپ کے سینٹر کو بھی فائدہ ہوگا. پورے انشاءاللہ یورپ میں ہم 20 سینٹرز کو فائدہ دے سکتے ہیں. یہی سینٹر آپ کا کالج بن جائے گا. کیسے؟ اب مثلا ہم نے ابھی 3 امام بارگاہوں سے ٹورنٹو میں کانٹیکٹ کیا ہے کہ بھائی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، اور مارکیٹنگ بھی ہم بتائیں گے، اور جگہ آپ کی ہوگی، ایک اسکرین رکھ دیں گے، استاد ہمارے، کورس ہمارا، ڈگری ہماری، سب کچھ. لیکن ہم اس سینٹرز کو، ہر سینٹر کو جو بھی اس پروگرام میں آئے، مضبوط بنانے کے لیے، تاکہ یہ کالج میں تبدیل ہو جائے، ہم 30% آپ کو پروفٹ دیں گے. مثلا اگر 50 اسٹوڈنٹ چین سے آ جائیں، اس میں بھی ہم نے وہاں بھی ایک دفتر بنایا ہانگ کانگ میں، چین میں، کیونکہ پیسہ زیادہ آ گیا ہے. اب بچے جو ہیں نا، ماں باپ باہر بھیجنا چاہتے ہیں، جتنے بھی میں نے یونیورسٹی چینیوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو 50 اسٹوڈنٹ 1 ارب میں سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. 50 اسٹوڈنٹ اگر آپ نے لے لیے، مثلا آپ کے سینٹر نے لے لیے، تو کتنا ہوگا پروفٹ؟ ہو جائے گا 1 ملین. 1 ملین سے 3 لاکھ آپ کے ہوں گے. اور اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم پاکستان میں ایک بندہ بتائیں گے جو گوگل میں سرچ کرتے ہیں، وہ آسان ہے. یا انڈیا سے ایک بندہ، اس کو آپ 200-400 دیں گے، وہ آپ کو ढेर सारे स्टूडेंट लेकर देगा, क्योंकि लोग सिर्फ यूरोप में आने के लिए वीजे के लिए $15,000 दे रहे हैं। तो जब आपको वीजा भी मिलेगा, आपको डिग्री भी मिलेगी, और डिग्री ऐसी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर हमारी कौम ने इस इमाम जमाना के तोहफे से फायदा लिया तो इंशाल्लाह हम आसमान पर पहुंच जाएंगे, और जब हम इल्म और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े तो हम दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। और पूरी दुनिया से टेररिज्म को खत्म करना आपका काम है, क्योंकि ये इमाम जमाना के जहूर के कांटे हैं, ये रुकावटें हैं, हम इमाम का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा ये हमारा काम है कि इन टेररिज्म को खत्म करें। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसमें सेंटर को कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो फरमाए अगर उनका खर्चा होगा तो क्या होगा, बस एक आदमी दो महीने के लिए रखेंगे, दो वो आदमी जो है आपको स्टूडेंट ढूंढ के देंगे, सारा ऑनलाइन होगा, यहां के लोग आके यहां पढ़ सकते हैं, बाकी ऑनलाइन होगा, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपका खर्चा ज्यादा से ज्यादा 1,000 यूरो होगा, रिटर्न में आपको इंशाल्लाह 2,00,000 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने स्टूडेंट आएंगे। अब ये हुआ तालीमी मैदान में, अब आइए इक्तसादी मैदान में। अब देखिए दुश्मन हमारे इक्तसाद को नुकसान दे रहा है, हर आदमी को शहीद नहीं कर रहा है। अभी दो बहुत बड़े व्यापारियों को उसने किडनेप किया तालिबान ने, दोनों खोजा मोमिन थे, एक मोमिन 4 मदरसों को सपोर्ट कर रहा था, इतना सखी था। उन्होंने हर आदमी को नहीं उठाना, जो काम का बंदा है उसे उठाया, उसको इतना मारा इतना मारा इतना मारा, बेचारे को बिल्कुल उसका जहन खत्म कर दिया, बेचारे खोजा मोमिन को 3 महीने 2 महीने तक वो तालिबान के पास था, और उसके मां से मुतालबा किया 10 करोड़ का, और वो कोई पैसा लेकर जाने वाला भी नहीं था, उस बेचारी की मां खुद गई उन डाकू बदमाशों के पास, डाकू ने पहले फिर उनको तालिबान में बेचा, और उसके बाद पुलिस ने वो रिकॉर्ड की और वो फायरिंग में 2 बंदे मर गए, हमारा बंदा बेचारा सही सालिम हुआ। लेकिन वो इतना जहनी परेशान हुआ, मुझे एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं रहना है, इतने टॉर्चर उसने, फौरन बेचारा ईरान आ गया, लेकिन ईरान में भी कोई काम तो नहीं है कि उनको काम मिले। ऐसे हमारे कोटा के मोमिन, देखिए एक एक दुकान 5-5 करोड़ की है, उधर जाएंगे तो वो तो हमारे कोटा के मोमिन तो शक्ल से पहचाने जाते ना शिया, इनमें कोई सुनी नहीं है, इनकी लिए फख्र है, मगर वो जालिम इससे नुकसान दे रहे हैं। अभी कितने लोग है? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से पैसा आ रहा है वो खा रहे हैं, यानी करोड़ों का हमारा बिजनेस इन्होंने ब्लॉक कर दिया, यानी इक्तसाद हमारी कितनी खराब हुई। पारा चनार में 5,00,000 मोमिन मुहासरे में, वहां करोड़पति लोग हैं जिनका बिजनेस था, पूरा बिजनेस वहीं से होता था, अफगानिस्तान बॉर्डर का शहर है, वो बिजनेस भी खत्म हो गया। अब आप देखिए लोगों के पास पैसा है मगर बिजनेस नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मोमिनीन को मसलन माइग्रेशन, अभी हमने वहां पर मोमिनीन से कहा, उन्होंने स्टार्ट कर लिया कि भाई अब कुछ आसान है, मसलन कनाडा में आप इन मोमिनीन को बुलाएं ताकि यहां इन्वेस्ट करें, और ये इक्तसादी तौर पे हमें दुश्मन जो है नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो यहां मोमिन आके और इक्तसादी तौर पर ज्यादा पावरफुल होगा, हम इक्तसाद में आगे बढ़े, और ये कोई मुश्किल नहीं है, और वहां के मोमिनीन ये जिम्मेदारी ली है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, यानी एक इक्तसादी जंग भी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अब देखिए मैंने यहां के पूछा कि यहां कोई हमारे मोमिन तिजारत में, कहा नहीं कोई तिजारत में नहीं, जहां भी मोमिन चंद मोमिन तिजारत में वहां कोई मुश्किल माली नहीं है सेंटर बनाने में, क्योंकि हदीस है कि 90% रिस्क जो है तिजारत में, बाकी 10% नौकरी में है। अब देखिए हमने कई मजलिस पढ़ी है, वक्त नहीं है कि तिजारत की क्या अहमियत है और क्यों नहीं हम करते हैं, तो एक मोमिन ने कहा मौलाना आपकी मजलिस के बाद मैंने तिजारत की, पहले मैं ड्राइवर था, मैंने चीन से चीजें मंगवाई और इस वक्त साल में 1,20,000 पाउंड मुझे फायदा हो रहा है, पहले कुछ बचता नहीं था, इसलिए हम गए फिर चीन में, हमने एक दफ्तर बन जाएगी, और आप देखिए कितने स्टूडेंट है वो महीने में 2,000 पाउंड 3,000 संडे मार्केट से कमाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता और तरक्की करेंगे, यानी बिजनेस में आए, बिजनेस में आना इबादत है। मैं आपको बताऊं क्यों, मसलन देखिए बिजनेस में जब आप बिजनेस करते हैं छोटी दुकान भी तो आप अल्लाह के ऊपर तवक्कल है भरोसा है, लेकिन जब आप नौकरी करते हैं तो आपका कंपनी पे भरोसा है, ये फर्क है, इसीलिए बिजनेस करना इबादत है। आपने शबे कदर इबादत की, पूरी रात आपने इबादत की, अब अल्लाह ने आपको देना है, रिस्क बढ़ाना है, लेकिन रिस्क आपको नहीं मिलेगा, वो कंपनी को मिलेगा, वो जो प्रॉफिट मिलेगा, आपने पूरी रात नमाज तहज्जुद पढ़ी शबे कदर इबादत की, वो रिस्क कहां आएगा, आपका भरोसा कंपनी में है, वो कंपनी को तरक्की होगी, आपको तो वही 1,000-1,500 मिलेगा, लेकिन अगर आपकी दुकान होगी तो वहां बरकत होगी। सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले। इंशाल्लाह سلطنتی کے نیٹ ورک ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جو مولا نے تحفہ دیا ہے یونیورسٹی کا, کہ یونیورسٹی یہ 2-3 سال لگے الحمدللہ اب رجسٹر ہے, اس کے ذریعے سے یہ سارے جو سینٹرز ہیں کالج بن سکتے ہیں. آپ ایک بہت بڑی جگہ لے سکتے ہیں. آپ مثلا اس میں صرف چند لوگ ہوں جو پڑھے لکھے ہوں. اگر پڑھے لکھے لوگ نہ بھی ہوں تو ہم بتائیں گے ایک آدمی مثلا آپ ہائر کر لیں نا, 1 مہینے 2 مہینے 200-400 انہیں دینا, وہ آپ کو اسٹوڈنٹ تلاش کر کے دے. اس کے بعد شرط ہوگی بھائی پر اسٹوڈنٹ $200 ہم دیں گے, ہمیں اسٹوڈنٹ ایسے تنخواہ آپ کو نہیں ملے گی. آپ اسٹوڈنٹ لے کر دیں تو ایک اسٹوڈنٹ کا $100 ملے گا, لیکن اس کے بدلے میں آپ کو تو 2-3 لاکھ کا ریوینیو آئے گا نا. تو آپ کی یہاں جو ہے, یہاں بھی کیونکہ یورپین لا میں اگر ایک ملک میں کمپنی ہے تو پورے یورپ ممالک میں آپ بزنس کر سکتے ہیں. یہ یونیورسٹی کا بھی یہی ہے کہ ہم کیونکہ ہالینڈ میں رجسٹر ہیں, ہم یہاں بھی کام کر سکتے ہیں. صرف یہاں کے منسٹری جو ایجوکیشن ہے اس میں ایک ہمیں اجازت لینی پڑتی ہے, تو آپ اس کی برانچ یہاں بھی کھول سکتے ہیں. اس میں آپ نے کام کرنا ہے اور ایک بندہ وہاں رکھنا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور انشاءاللہ میڈیا تو الحمدللہ 3 ہماری ٹی وی ہے, انشاءاللہ میڈیا پہ اور بھی کام ہونا چاہیے. جرمن زبان میں بھی ایک ہمارا ٹی وی ہونا چاہیے, مختلف زبانوں میں ہونا چاہیے, تو اور تشیع بڑھے گی. آپ کو شاید وہاں, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ جرمنی میں 1 ملین شیعہ. پورے جرمنی ہم گئے تھے 2-3 مہینے پہلے, 1 ملین شیعہ ہیں ہمارے جرمنی میں. ہم سمجھتے سب سے شیعہ جو ہیں انگلینڈ میں زیادہ ہیں, لیکن میں نے پتا چلا کہ وہاں ترکی مومن زیادہ ہیں, پاکستانی بہت کم ہیں. ترکی اور دوسرے نمبر پہ لبنانی اور افغانی تیسرے نمبر, پاکستانی سب سے کم ہے. بہت زیادہ شیعہ ہیں اور ½ ملین علوی ہیں. اب یہ جو ظالموں نے شام پہ حملہ کیا ہے نا, اس کا فائدہ یہ کہ علوی شیعہ ہو رہے ہیں. اور دنیا میں یعنی خود ترکی میں 2 کروڑ علوی ہیں, اور باہر دنیا میں بھی تقریباً 12-18 ملین یہ علوی ہیں. مثلا البانی پورے علوی ہیں, ہر گھر میں مولا علی کی تصویر ہے. اب یہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے, شیعوں کو بھی مار رہے ہیں علوی بھی مار رہے ہیں, تو اب علوی جو ہیں شیعوں کے نزدیک آ رہے ہیں. یہاں بھی آپ علویوں سے تعلق رکھیں, کیونکہ پورے جرمنی میں علویوں کے جنازے کی نماز ہمارے شیعہ علماء پڑھاتے ہیں, نکاح ہمارے شیعہ علماء پڑھاتے ہیں. ان کو شیعہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور یہ علوی بڑی بڑی پوسٹوں پر بھی, حکومت میں بھی بڑی بڑی پوسٹوں میں موجود ہیں, کیونکہ بہت پرانے ہیں جو ترک ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے. ہمارے ادھر مومنین شہید ہو رہے ہیں تو الحمدللہ علوی اب الحمدللہ شیعہ بن رہے, بہت سارے علوی بالکل پورے شیعہ ہو گئے ہیں, اور ترکی کے اندر بھی. تو عزیزان گرامی, اس ملک میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو ایجوکیشن میں آگے بڑھیں. انشاءاللہ اگر آپ کے بچے کی فوٹو میموری ہوگی اور آپ بھی یہ کورس کریں 4 مہینے میں حفظ قرآن, حافظ قرآن بھی اور محبت اہل بیت بھی رکھتا ہو, تو قیامت کے دن 70 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے. حدیث میں صلوات پڑھی محمد. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن شرط ہے کہ ہم آپس میں متحد رہیں. دیکھیے پیچھے سے دشمن ہمیں مار بھی رہا ہے اور اندر سے ایسے ایسے عقیدے لا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر اختلاف ہو. سازش ہے, اس کو ختم کروائیں, کیونکہ اگر ہم متحد نہیں ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. نئے نئے مسئلے, نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں جن کا کوئی پہلے بنیاد ہی نہیں تھا. ان کا مقصد ہے کہ شیعوں میں اختلاف, ان سے بچیں. یعنی ایسے مسئلے مثلا جس پہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار, بھائی شہزاد قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں تھی, اب اس پہ بتائیے اگر ہوئی تھی تو کیا, نہیں ہوئی تو کیا. اس پہ باقاعدہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کہ نہیں یہ شادی شہزاد قاسم کی پڑ رہا ہے, یہ تو گالی دے رہا ہے جب شادی نہیں ہوئی, یہ واجب القتل ہے, بتائیے یہ کوئی بات ہے. ایسے ایسے مسئلے جو کبھی سنے نہیں تھے, یہ دشمن چاہ رہا ہے کہ شیعوں میں اندر سے اختلاف پیدا کیا. بھی اگر شادی ہوئی تو کیا, نہیں ہوئی تو کیا, اگر ہوئی تو گالی, کوئی خدا نہ خواستہ ہماری نیت ہے کہ گالی دیں ہم, وہ تو آپ ایک دوسرے کے کف تھے, اگر شادی ہو گئی تو کیا مسئلہ. مگر ایسے ایسے ہزاروں مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخر. شادی ہوئی تھی تو کیا, شادی ہوئی تھی تو کیا, نہیں ہوئی تو کیا. ہمیں تو مقصد حسین کو سمجھنا ہے نا, مقصد شہادت کو سمجھنا ہے. وہ ہر زیارت میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, مقصد حسین یہ کہ نماز قائم ہو, روزہ قائم ہو, امر بالمعروف زندہ ہو, نہی عن المنکر زندہ ہو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اگر متحد رہیں گے سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ جو یہاں آئے ہیں, آپ آزاد ہیں, کوئٹہ میں, کراچی میں, پارا چنار میں, وہ کنویں میں, آگ کے کنویں میں ایک شہید کی لاش اٹھاتے ہیں, اسپتال پہنچتے ہیں, پھر ایک بم کا دھماکہ ہوتا ہے, پھر دوسرے شہید. وہ بندہ جو آگ میں جل رہا ہے اس کو فکر کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ آرام سے بیٹھیں, فکر کے لیے آرام چاہیے, آپ سکون سے بیٹھیں, دیکھیں آپ پہ فرض ہے، آپ حالت جنگ میں آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ ہر دن 5, 10, 100, 200 لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں. ہاں کتنا اچھا جملہ ہے کہ مولا حسین نے قربانی دی، ہاں اب جو بچ گئے انہیں زینبی کام کرنا ہے. آپ نے یہاں زینبی کام کرنا ہے، ہاں یہی تو ہے نا، وہ تو شہید ہو رہے ہیں، آپ نے زینبی کام کرنا ہے. اگر ہم نے زینبی کام نہیں کیا تو قیامت کے دن ہم شرمندہ ہوں گے. اللہ نے ایک مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے آپ نے، آپ میں سے سب لوگ جو ہے نا ایک ایک یتیم کو پال سکتے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں کہتا ہوں جیب سے نہیں، صرف جو آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا، کتنی چیز خرید لیتے کھائی نہیں جاتی وہ کچرے میں پھینک دیتے. صرف اپنی شاپنگ میں خیال کریں کہ ایک یتیم بھوکا ہے. ایسے ایسے فون آتے ہیں کہ آخر دل روتا ہے، آنکھیں بھی روتی. تیرا اسماعیل خان، ہم ہر سال جاتے تھے، عشرہ ہوتا تھا، وہاں سے ایک سید زادی کا فون آیا، میرا شوہر شہید ہو گئے، 5 چھوٹے چھوٹے بچے، یہ پڑھ نہیں سکتے، گھر کا خرچہ یہ چلاتے ہیں، ہوٹل پہ بیرے. سید بچہ بیچارا، ہاں 8 سال کا بچہ بیرا گیری کر کے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے، بہت بیچارے. ایسے ہزاروں واقعات ہیں. فرمائی تو آپ حالت جنگ میں یتیموں کو بھی دیکھنا ہے. ہم نوکری سے مدد نہیں کر سکتے، مل کے چھوٹا چھوٹا بزنس کریں. یہ ہم نے اسی لیے وہاں آفس بھی بنایا ہے جو مورد اطمینان ہیں، اپنے لوگ ہیں، تاکہ بزنس کریں تو آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ یہ سینٹر میں چلا گیا، کالج بنائے. اگر آپ کا کالج یہاں رجسٹر ہو گیا، ہر سال آپ 100 مومنین آپ کے اس کالج کے لیٹر پہ ویزا مل سکتا ہے ان کو، وہ یہاں آ سکتے ہیں. یہاں کے بچے، ادھر کے بچے، ان کو ترقی ہوگی. خود آپ جب کالج ہو جائیں گے تو آپ کی یونیورسٹی سے، 2 یونیورسٹیاں اس وقت آپ کی ہیں، میڈیکل کی یونیورسٹی ہماری وہاں پر ہے، اور یہاں آرٹس کی، اور اس میں سائنس بھی آئیں گے، یونیورسٹی یہاں پر ہے، 2 یونیورسٹیاں آپ کے پاس ہیں. انشاءاللہ ادھر سے بھی ایفیلیشن آپ کو لے کے دیں گے. ہماری یونیورسٹی کا ایفیلیشن ہوگا تو کالج کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. نیٹ ورک سے ہم آگے بڑھیں گے اور دشمن کو شکست دے سکتے ہیں. دشمن اتنا خبیث ہے، چیچن سے 10,000 لوگ شام میں لڑ رہے ہیں، اس وقت 2,00,000 لوگ لڑ رہے ہیں. بتائیے 2,00,000 لوگ شیعوں کو قتل کر رہے ہیں. روزے، کتنے روزے خراب کیے ہیں ملعونوں نے. ہاں ایک جناب سکینہ بنت علی، مولا علی کی بیٹی تھی، اس کا روزہ شہید کر دیا گیا. ہاں الحمدللہ بھی مومنین نے ہٹا دیا ہے دور، لیکن پھر اندر بھی آگے بھی آ سکتے ہیں. کہ ابھی کوئی گولہ جو ہے، 2 گولے پہلے جناب سیدہ کے حرم میں بھی آ کے گرے، سیدہ زینب سلام، اب ان ملعونوں کو پیچھے ہٹا دیا ہے. تو عزیزان کرام دیکھیے 2,00,000 لوگ، ان کا کتنا نیٹ ورک ہے. چیچین والے جو ابھی مسلمان ہوئے، روسی 10,000 وہاں لڑ رہے ہیں، مروکو سے لڑ رہے ہیں، جرمنی سے 500 لوگ گئے ہیں. ایک تو بہت بڑا مشہور فٹ بالر تھا، وہ گیا، وہ مر گئے ہیں، پتا نہیں کیا ہوا. تو اب دیکھیں اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ان خبیصوں کا، اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، خواب غفلت میں بیٹھے. وہ جان دے رہے ہیں، ہم ٹائم نہیں دے رہے ہیں، وہ جان دے رہے ہیں، ہم ڈالر نہیں دے رہے. اس سے بڑی خباثت اور سنیں. دیکھیں دشمن آپ کا کتنا خبیث ہے. یہ بندر جس کو ہٹایا ہے، ابھی سی آئی اے کا ہیڈ تھا، یہ گیا پوٹین کے پاس روس میں کہ تمہیں $50 بلین کی رشوت دیتا ہوں، تم ہمیں شیعوں کو مارنے دیں شام میں. اتنا خبیث نجس دشمن ہے آپ کا، $50 ملین دے رہا ہے شیعوں کے قتل کے لیے. بتائیے، صرف یہ نہیں، بہت بڑی خباثت ہے. دنیا میں ایک شیعہ ملک ہے نا، ایران کا، دوسرے ان کے تو بہت سارے ہیں. اس میں انہوں نے کیا خباثت کی ہے، وہابیوں کو پیسے دے رہے تھے انڈر گراؤنڈ. اب پتہ چلا کہ ایک وہابی 4 شادیاں اور 20-20 بچے کم سے کم، تاکہ یہ ملک میں بھی ہماری اکثریت ہو، تاکہ ایک شیعہ ملک بھی ختم ہو. ایک مولوی جو ہے زاہدان، اس کے 50 بچے ہیں. اور پتہ ہے اس وقت کیا ہوا، اس سال جو ہے جو اسکولوں میں بچے گئے ہیں، تو اس وقت شیعہ سنی بچوں کی تعداد، یعنی وہ سنی نہیں ہے زیادہ، وہابی ہیں، سنیوں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، وہابی اور شیعہ بچوں کی تعداد برابر ہو گئی ایران. رہبر نے، آیت اللہ خامنئی نے 13 تقریروں میں کہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. دشمن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا انڈر گراؤنڈ کام کر رہا تھا، کہ ایرانی تو انگریزوں کی طرح 2 بچے، آپ لوگ بھی زیادہ بچے پیدا کریں. راجو فرمائے دشمن، دیکھو وہ وہابی عورت کے اندر یہ جذبہ ہے، ہماری شیعہ عورت کے جذبہ نہیں ہے. وہابی عورت کہتے ہیں ایک شیعہ حکومت کو بغض میں، ہاں آپ محبت امام زمانہ میں یہ کام کریں نا، بغض شیعہ میں وہابی عورت اپنے مرد کو کہ جاؤ شادی کرو، 4 شادیاں اور ہر وہابی کے 20 بچے. اب بتائیں 20 بچے اور ایرانی کے 2 بچے تو کیا ہو رہا ہے. تو مجھے فرمائی، لہذا دشمن ہر طرف حملہ کر رہا ہے، کتنا خبیث نجس ہے آپ اندازہ کریں. ادھر شیعوں کو قتل کر رہے ہیں، ادھر شیعوں کی نسل کم کرنے کے لیے اب نسل بڑھا رہے ہیں, ادھر رشوت دے رہے ہیں, ادھر پوری دنیا میں نیٹ ورک کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, انشاءاللہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, آپ ہمت کریں, کوشش کریں کہ یہ دنیا سے ٹیررزم کا خاتمہ ہو اور انہیں شکست ہو. یہ تب ہوگی جب ہم متحد ہوں گے. صلوات پڑی محمد. دیکھیں دلیل آپ کے پاس ہے, قرآن آپ کے پاس ہے, حدیث ان کے پاس کچھ نہیں, صرف جھوٹ, جھوٹ پہ اتنا کام کر رہے ہیں. اور آپ کے پاس حق ہے, سچ ہے. بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, آپ دیکھیں دور نہیں ہے, پرتگال جائیے, بی بی فاطمہ زہرا کا موضع یہاں پر بھی ہے. آپ کو پتا ہے, ضرور جائیں, ایک شہر ہے اس کا نام فاطمہ, اور خاص دن ایک پورا فرقہ ہے عیسائیوں کا فاطمہ کو ماننے والا, سائٹ پہ جا کے سرچ کریے. یہ 80 سال یا 90 سال پہلے اس شہر میں بی بی فاطمہ زہرا کا نور چمکا تھا. 3 بچوں نے دیکھا تھا بی فاطمہ زہرا کے, بتایا میں فاطمہ ہوں, نبی کی بیٹی ہوں. 2 مر گئے, جو ایک عورت زندہ تھی ابھی مری ہے. اس کو چرچ والے کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے, کسی اخبار والے سے ملنے نہیں دیا, پوری زندگی ملنے نہیں دیا, یہ بتائے گی لوگ مسلمان ہو جائیں گے. مگر فاطمہ کا نام ہے, اس شہر کا نام فاطمہ پڑ گیا. اور پہچان کیا ہے, بیمار آتے ہیں 40,000 کے قریب, بتا رہے تھے ہمارے دوست گئے تھے انگلینڈ سے, انشاءاللہ ہم بھی جانا چاہیں گے. 40,000 لوگ تھے اور سب کے ہاتھ میں تسبیح, اور وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جاتے ہیں, اور ہزاروں لوگوں کو شفا ملتی ہے. بی بی فاطمہ کا نام لیتے ہیں, شفا ملتی ہے, عیسائی ہیں. یہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ چلیے میں ایک اور بتاؤں, 2 کتابوں کا حوالہ, وقت نہیں ہے. ایک ہے کتاب ہولی پریئرز انگلش میں, ایک ہے اولڈ امریکہ. کہتے ہیں کہ پرانے امریکہ میں ایک بہت بڑی اللہ والی تھی, راہبہ تھی, ول گیوی, کرامتیں تھیں. تو عورتیں اس کے پاس آتی تھیں کہ ہمیں بیٹا نہیں ہوتا دعا کر. وہ رونے لگی ایک دن, میرے اللہ میرے پاس تو طاقت نہیں ہے, یہ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, میں بیٹا کیسے دے سکتی ہوں, بہت رو, یا مجھے میرے اللہ طاقت دے دے یا دنیا سے اٹھا دے. عورتوں کا دیکھنا, رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی ہے, یعنی بی فاطمہ زہرا کی زیارت کی, اور جس کے ہاتھ میں کتاب ہے جس سے نور نکل رہا ہے کہ یہ قرآن ہے, میں آخری نبی کی بیٹی ہوں اور اسی تیری دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے. اسی ایریا میں ایک پھول ہے, اس کا نام ہے گل طاہرہ, اس کی پہچان ہے, اس میں 5 پتیاں یا 14, اسی طرح سے 5 اور 14 اس کا حساب ہے, اور یہ تو کسی کو بھی کھلائے گی اسے اولاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ گل تھے طاہرہ, آہستہ آہستہ نام بدل گیا, گال تھیریا بن گیا. یہ جو ہے نا ہومیوپیتھی میں باقاعدہ دوائی میں استعمال ہوتا ہے. تو اب کیا ہے کہ کینیڈا امریکہ میں ایک فرقہ ہے ریڈ انڈین کا, سرخ پوش جو ہے, وہ ان کے جب بچے بیمار ہو جائیں تو یہ گل طاہرہ یا گال تھیریا کو پانی میں ڈالتے ہیں کہ انہیں شفا دیں. پھر ان کا پریسٹ عالم آتا ہے, وہ پانی ان کے چھینٹے مارتا ہے ان کے بدن پہ, اور کیا دعا پڑھتا ہے, بائی دا ہولی نیم آف بتول. ایسی دلیلیں ہمارے پاس ہیں. ایک امریکن شیعہ ہو گیا, پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں, میں گیا تھا 25 سال پہلے ایڈمنٹن, وہ ریسرچ کر رہا تھا ریڈ انڈین کی دعاؤں پر. اس نے کہا ان دعاؤں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, علی علیہ السلام کا نام ہے, فاطمہ زہرا, حسن حسین کا, ادھر تو پہلے کوئی مسلمان آیا ہی نہیں, ہم انگریز آئے ہیں. تو ان کی دعاؤں میں جو پنجتن پاک کا نام ہے, یعنی اصل دین پنجتن کا دین ہے, وہ شیعہ ہو گیا تھا بےچارا. اس زمانے میں ہمارے ڈاکٹر محمد علی شہید کے والد ہوتے تھے مولانا امیر حسن, اس زمانے ایران میں انقلاب بھی نہیں آیا تھا, اس نے خود بےچارا ریسرچ سینٹر